وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یعنی اپنے گناہوں کی ذمہ داری وہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. یعنی عموماً ایلیٹ کا یہی رویہ رہا کہ دین کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہی نظر آیا، اس کا انکار ہی کر دیا. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے متعطلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ مال اور اولاد پا کے متکبر بن بیٹھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی مال و دولت نہیں دیکھیں گے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر مال اور اولاد کو نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہی چیز صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نقاتلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا. نمبر ایک یہ کہ رزق اللہ کی تقسیم ہے اور ہر انسان کو اس تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے. اس کی کمی بیشی کی وجہ سے نہ ناراض ہونا چاہیے نہ اس پہ اترانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے فہو یخلفو کہ وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. اپنی ذات پر بھی جو ہم خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ بالکل کبھی مکمل طور پر ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی جاتا ہے. انسان روز کھاتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ایک شخص کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال میں کتنے دن بنتے ہیں؟ تو ڈے ون سے وہ اس دنیا میں اللہ کا رزق کھا ہی رہا ہے، تھوڑا یا زیادہ، اچھا یا نہیں. لیکن ہر روز ہم سب کھاتے ہیں، کیا وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سٹور کر دیا گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیا وہ سب کچھ پہلے جمع کیا گیا تھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے اور اس کو 40 سال جینا ہے، لہٰذا اسے پیدا جب ہونا چاہیے جب اتنے پیسے اس کے لیے جمع ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. یہ انسانوں کی پلاننگ کا کام نہیں، یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے. تم استعمال کرتے جاتے ہو، وہ اور لاتا جاتا ہے. تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، وہ اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو ہر انسان کے لیے اس کی نیت کے مطابق درجات ہوں گے. ہر روز دو فرشتے پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ دینے والے کے پیچھے اور لے آ، اللہم آت منفقا تلفا، اور روک رکھنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. اور رکی ہوئی چیز واقعی ضائع ہو جاتی ہے. اگر سنبھال سنبھال کے بھی رکھے تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، اور قیمتی سے قیمتی ترین لباس پہننے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ کھانا روک کر رکھے تو باسی ہو جاتا ہے، گندم روک کے رکھے تو کیڑا لگ جاتا ہے، کپڑے رکھے تو پرانے ہو جاتے ہیں، زیورات کے ڈیزائن بدل جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ ہم کو روز دے رہا ہے، ہمیں بھی روز کچھ نہ کچھ، تھوڑا یا زیادہ، خواہ ایک لقمہ کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا، فکر نہ کرو، جو دو گے تم فہو یخلف، پیچھے اور لے آئے گا، اگلا نکلے گا تو پیچھے سے اور آ جائے گا، فریش آئے گا، نیا آئے گا، بہتر آئے گا، نکالے پہلے کو، کیوں جمع کر رکھا ہے؟ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے، آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو، تمہارے ساتھی میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو، اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور ہر چیز پر وہ گواہ ہے۔ ان سے کہو، میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو، حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجرموں کو پکڑنے میں کچھ بھی مشکل نہ ہوگی، ہر ایک اس طرح پکڑ لیا جائے گا جیسے وہ پاس ہی تھا۔ مطلب آپ دیکھیے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے تو وہ دور نہیں ہوتی، آپ کی دسترس میں ہے، آپ کی رسائی میں ہے، اور تمام انسان اللہ کی رسائی میں ہے، اس کے فرشتوں کے ہاتھ تلے ہیں، جہاں سے وہ جی چاہے اٹھا پکڑے، دور بھی نہیں۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورۃ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ تصور کیجیے، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں دو سے چار بازو بنانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ کتنی بڑی حقیقت بتا دی گئی کہ اگر اللہ سے ہاں ہماری بھلائی مقصود ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر وہاں سے اجازت نہیں تو ساری دنیا بھی مل کر وہ چیز دلوا نہیں سکتی۔ اصل نفع اور نقصان صرف اس ذات کے پاس ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لوگو، تم پر اللہ کے احسانات ہیں، انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے، یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن بناؤ۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ تو اپنی تعداد بڑھا رہا ہے لوگوں کو بہکا بہکا کر۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو؟ یعنی سب سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہے جو اپنی برائیوں کو اچھا سمجھتا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان ان کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہو جائے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کس کس کو عزت پیاری ہے، جس جس کو بھی، فرمایا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، کہ اصل عزت اور غلبے والا تو صرف وہ ہے، بندوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہیں، یعنی باتوں میں سے بھی کون سی باتیں قبولیت والی ہیں جو پاکیزہ ہوں، اچھی ہوں۔ اجر صرف ان باتوں پر ہے۔ مثلا انسان کا نام اعمال کا دائیں بائیں کرام الکاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں، اب لکھ کے یہ لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں کون سی چیز قبول ہوتی ہے جو پاکیزہ ہو، صاف ہو، اچھی ہو؟ جھوٹ، چغلی، فریب، دھوکہ اور دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ سب چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی نہیں، نقصان دینے والی ہیں۔ اور عمل الصالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی اچھی باتوں میں سے بھی وہ باتیں قبولیت کا مقام پاتی ہیں جن پر انسان خود عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ باتیں تو بہت خوبصورت کرے اور عمل کی دفعہ بے نیاز ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتے اپنے پرتلے لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے آسمانوں والے بھی پھر استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں روز سوچنا چاہیے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کیا بھیج رہے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، لیکن عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ عمل صالح کیا؟ جیسے ادائیگی فرض، کیونکہ جب تک فرض پورے نہ ہوں اس وقت تک نفل عبادتیں کچھ بہت اہمیت نہیں رکھتی۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ہر سٹیپ پہ اس کی نظر ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس نے کب کس تاریخ کو مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اللہ نے یہ ریکارڈ مینٹین کر رکھا ہے۔ یہی چیز مسلمانوں کے اندر سے موت کا خوف دور کرتی اور مرنے سے پہلے مرنے سے بچاتی۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے۔ ہے دونوں ہی دیکھنے میں پانی، لیکن تاثیر دونوں کی مختلف۔ مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یہ نہیں کہ نمکین پانی کے علاقے کی مچھلیوں کا گوشت بھی نمکین ہو۔ نہیں، کیسا انتظام اس نے کیا کہ سارا وقت اس میں رہتے ہوئے بھی کھاری پانی میں گوشت عمدہ ہی فراہم کریں۔ دفاع اوقات انسان کو اپنے لیے کچھ بہت اچھا ماحول نہیں بھی ملتا تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اچھے کام کرنے چھوڑ دوں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مچھلیاں تر و تازہ گوشت فراہم کرتی ہیں، وہ سمندر کی کثافت کو جذب نہیں کرتی کہ وہ گندگی جذب کر کے وہ دیں۔ اور یہ کرنے والا دراصل اللہ ہے، اس کا حکم ہے ہر چیز کے پیچھے۔ اس نے مختلف چیزوں کو ایک خاص ساخت میں بنایا، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے۔ مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پھروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، وہ ایک پرے کہاں سے مالک بھی نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی سنوائی سے باہر ہیں تمہاری دعائیں۔ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، گویا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ کیا ہے، شرک ہے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز ولا تذر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بتانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہاں پر ہم انسانوں کو ہماری حقیقت بتائی جا رہی ہے، تکبر کی گنجائش ہی کہاں، بڑا بننے کی بات ہی کہاں، اور بڑائی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی کہاں، اس لیے کہ ہم اپنی اصلیت کے اعتبار سے کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے سب، عوام ہو کے خواص ہو، امیر ہو کے غریب ہو، عورت ہو کے مرد ہو، سب کے سب، انتم الفقراء، تم سب محتاج، سب ضرورت مند، سب کمزور۔ انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو اس کی یہ محتاجی روز اول سے ہے۔ انسان جس حقیر مادے سے پیدا ہوتا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے، اتنا مہین کیڑا کہ جسے نیک ادائی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس کو کھلا پلا نہیں سکتا، کوئی اس کے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ نبڑ ہے تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز مل کر اس کی گروتھ نہیں کر سکتے، اس میں جان نہ پڑے تو کوئی جان ڈال نہیں سکتا، وہ اللہ ہی ہے جو ہم کو صحیح سلامت اس کمزوری کی حالت سے ایک مکمل بچے کی صورت میں دنیا میں لاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر انسان کتنا محتاج ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ایک بچہ کتنی دیر تک کس قدر بے بس رہتا ہے، اپنی نجاست صاف نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کتنا کمزور، کتنا محتاج۔ اور پھر زندگی کے ہر لمحے پر اگر جسم کا ایک حصہ بھی کام کرنا چھوڑ دے تو کوئی انسان کو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کر کے دے سکتا، اگر دل دھڑکنا چھوڑ دے تو ہم میں سے کون ہے جو اس کو چلا سکے، اگر ہمارے لنگز کام کرنا چھوڑ دیں، کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیں تو بظاہر دیکھنے میں ہم کتنے بھی صحت مند کیوں نہ ہوں، ہماری زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم اپنی تمام ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، وہ بارش نہ برسائے تو زمین رزق نہ اگائے، وہ پانی نہ لائے اور بہتے پانی کو زمین کے اندر اتار دے تو کوئی کہیں سے پانی کا بندوبست نہ کر سکے، ہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن فضا میں کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ موجود ہوں، یہ سب اس کا کمال ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا کی نعمتوں کو پا کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اب وہ رب سے بے نیاز ہو گئے، شاید محتاجی کا دور گزر گیا، کہ ہم بہت طاقتور ہیں، بہت صحت مند ہیں، بہت دولت مند ہیں، بہت ہوش و حواس رکھتے ہیں، صاحب اولاد ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اور یوں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر یہ سب کچھ کتنے دن انسان کا سہارا بنے گا؟ بالآخر تو وہ اپنے رب کی طرف واپس لایا جائے گا۔ انسان کا یہ سارا تکبر اس کا سانس اکھڑنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بے بس ہے، بے حس ہے، کوئی آئے جو اس کو اٹھائے اور زمین میں جا دبائے، وہ تو خود کا یہ عیب بھی چھپا نہیں سکتا۔ پھر انسان جب قبر میں پہنچتا ہے، اس پر اس کی حقیقت کھلتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا لے کر آئے ہو، انتم الفقراء، محتاج ہو اب اللہ کی رحمت کے، اگر وہ نہ رحمت کرے تم پر تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ پھر حشر کے دن جب اپنے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب کوئی مال و دولت کام نہ آئے گا، پھر کس کے محتاج ہو، پھر کس کی طرف رجوع کرو گے؟ اللہ ہی کی طرف، اسی کی رحمت تم کو پار لگائے گی۔ دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو بس وہ حل کر سکتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر یہ سبق بھولے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی سبق یاد کروا رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے، بے نیاز تعریف والا۔ کسی کی فرما برداری اور نافرمانی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تعریف نہ کرے تو وہ خود تعریف کے لائق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارا وجود اس کی ضرورت نہیں۔ یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ملیا میٹ کر دے، اٹھا پھینکے، جیسے قوم فرعون جیسی طاقت و جبروت رکھنے والی قوم، اور فرعون جیسے متکبر شخص کو اٹھا کر سمندر میں دے مارا۔ یذھبکم، وہ چاہے تم سب کو لے جائے، وہ یأتی بخلق جدید، اور اسی زمین پر دوسرے لوگوں کو لے آئے، تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، تم اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تم اس سے آگے جھکنا نہیں چاہتے، یاد رکھو وہ تمہارا ضرورت مند نہیں ہے، وہ پلک جھپکنے کی دیر میں تمہارا صفایا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہی جگہ ایسے لوگ لا سکتا ہے جو اس کے تابے دار ہوں، فرما بردار ہوں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل بھی نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یاد رکھو کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ دنیا میں تو انسان بہت سی مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے، غم اور دکھ دوسروں سے بانٹ لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی نہ بانٹے گا، نہ کوئی بانٹ سکے گا، وہاں تو کوئی حال بھی نہ پوچھے گا۔ کوئی گناہ کرنے والا اپنے کسی گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ نہ ڈال سکے گا، اگر ڈالے بھی اس کے گناہ کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور ایسا کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ نکالا اس کی ذمہ داری خود اس پر بھی ہوگی اور ان لوگوں کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی جنہوں نے اس گناہ کو اس غلط کام کو اس کی پیروی میں جاری کیا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اس وقت کی محتاجی کو یاد رکھو. انفرادی حیثیت کے علاوہ بھی اجتماعی طور پر ہم سب انسان اکٹھے بھی بہت محتاجی کی حالت میں ہیں. ہر وقت خطروں سے دوچار ہیں، انتہائی غیر محفوظ ہیں. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک خاص توازن پر مشتمل ہے. کوئی بھی چیز اپنے دائرے سے باہر نکل آئے تو ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے. سورج کچھ بھی قریب آ جائے تو زندگی ختم ہو جائے، کچھ دور چلا جائے، چھپ جائے تو زندگی ختم ہو جائے. زمین کے اندر انتہائی گرم لاوا ابل رہا ہے، اگر یہ پھٹ پڑے اور وہ باہر آ جائے تو ہماری زندگی قائم نہ رہے. ہر طرف زلزلے ہی زلزلے برپا ہو جائیں، اوپر سے فضا سے ہر وقت مسلسل شہاب ثاقب گرتے ہیں، اگر وہ گرنے دیے جائیں تو کوئی بھی نہ بچے. ہم کہاں امن میں بیٹھ سکتے ہیں؟ انتم الفقراء. لہذا کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا تمہارا بوجھ نہ اٹھا سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا. اگر کوئی لگا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی کوئی نہ بٹائے گا. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گناہوں سے لگا ہوا شخص یہ کہے اپنی والدہ کو، اپنے بچے کو کہ تھوڑا تھوڑا تم لے لو، تمہاری تو نیکیاں بہت ہیں، مجھے بھی نکلوا دو. دنیا میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، مثلاً جہاز پہ جا رہے ہیں آپ اور آپ کا سامان کا وزن زیادہ ہو رہا ہے اور آپ پر ایکسٹرا چارجز آپ کو دینے پڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی ساتھ سفر کر رہا ہو اور وہ خالی ہاتھ ہو یا اس کا سامان کم ہو، تو وہ اپنے ٹکٹ پر آپ کا سامان بک کروا لے. بسا اوقات ہم ضروریات کے تحت اپنا بوجھ کسی کو دے کر کہیں بھجوا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سامان وہاں پہنچا دیا جائے. لیکن قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. ہاں، ہمارے رشتے داروں کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں اور ان کے گناہ بہت کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گناہ اپنے سر لے لیں یا اپنی نیکیوں میں سے کچھ ہمیں دے دیں. لا يحمل منه شيء، کوئی چیز اٹھائی نہ جا سکے گی اگرچہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. اور اگر قریبی رشتے دار نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. آپ تو صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں، یعنی اللہ سے ڈر کر غلط کام چھوڑ دیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے، یعنی کسی کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو نہیں، نیکی کرنے والے ہی کو ملے گا. جہاں گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے وہاں نیکیوں کا فائدہ بھی خود ہی کو ہوگا. اب یہ انسان کی اپنی چوائس کہ وہ ان دونوں میں سے کون سی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ کی طرف واپسی تو ہے ہی، جانا تو وہی ہے. پھر دیکھے ہم میں سے ہر کوئی کیا لے کے جا رہا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. اندھیرے اور روشنی ایک نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. سایہ اور دھوپ کی تپش برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندہ اور مردے برابر نہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. بے شک اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر دو متضاد چیزیں دکھا کر کئی مثالوں سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی گئی. وہ کیا ہے؟ کہ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح حق کو دیکھنے والا، حق کو پہچاننے والا اور حق کا انکار کرنے والا، مومن اور کافر ایک نہیں ہوا کرتے. اندھیرے اور روشنی ایک نہیں، باطل اور حق ایک نہیں. اندھیرے کیا ہے؟ باطل. اور روشنی کیا ہے؟ حق. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. سایہ اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں، یعنی جنت اور دوزخ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندہ اور مردے برابر نہیں. علماء اور جہلا برابر نہیں. عقل مند اور بے وقوف برابر نہیں. دین پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے برابر نہیں. لہٰذا کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ جو چاہے کرے، جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ متعدد مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ نہیں، اچھے انجام کو پانے کے لیے اچھے اعمال درکار ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، یعنی جیسے مردہ قبر میں جا کے سنتا کوئی نہیں، اسی طرح جن لوگوں کے دل اس طرح سے مردہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر تعصبات کے پردے پڑ چکے ہیں، مردہ بھی کیوں نہیں سنتا، کیونکہ اتنی ڈھیروں مٹی اس کے اوپر آ جاتی، یعنی اگر اس کے سینسز ہو بھی، عذاب جزا سزا کو وہ محسوس بھی کرتا ہو، تب بھی اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے زندہ اور مردہ میں قبر کی وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو روشن سینہ رکھتا ہو، جو اندھیروں سے نکلنے کا متمنی ہو، جو موت سے زندگی کی طرف آنا چاہے، کیونکہ سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور جو تپش سے اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں تلے آنا چاہے، جو آنکھیں بند کرنے کی بجائے حقائق کو آنکھیں کھول کر دیکھے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ لوگوں نے حق کو جان کر بھی نہیں مانا، یہ تو شروع سے ہوتا آیا، کیونکہ ان کی خواہشات انہیں اس کی اجازت نہ دیتی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول، کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ یہ بھی ایک وارننگ ہے، اگر پچھلے نہ ماننے والوں کو پکڑا گیا تو آئندہ بھی پکڑا جا سکتا ہے۔